أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر 45-58. لاسٹ ٹائم ہم نے سورة آل عمران میں حضرت مریم کا تذکرہ پڑھا تھا اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ان کو کچھ ہدایات دی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ڈالی گئی. تو کیا قرآن ڈالنا صحیح ہے؟ قرآن ڈالا جا سکتا ہے؟ جیسے انہوں نے تو قلمیں اپنی پانی میں ڈالی تھی نا, تو پرچیاں ڈال کے اس کے بعد اٹھا لینا یا اس طرح سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی, یہ جائز ہے اگر اس میں کسی کے حق تلفی نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں. ایکول اپرچونیٹی کی چیز ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں قرآن. مثلاً جیسے آپ کے پاس دو گھر ہیں, ایک جیسے ویلیو کے ہیں, ایک جیسے, آپ سمجھ نہیں آ رہا کس بچے کو کون سا دیں, تو آپ قرآن ڈال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جایا کرتے تھے, تو سفر میں جانے کے لیے کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا تو قرآن ڈال دیتے تھے. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی کسی کا وہ کوئی بددل نہیں ہوگا, کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. کسی ایک کو ہی لے جا سکتے تھے نا, تو قرآن ڈال لیتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن ڈال سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے, بشرطے کہ وہ ایسا کام ہو کہ اس کے اندر کسی ایک کی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہو. دوسرے کچھ دعائیں تھیں جو میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی تھیں, اور ایک دعا جو میں نے آپ کو میاں بیوی کے تعلق کے لیے بتائی تھی, کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ آپ ہمیں اولاد نہیں چاہیے تو اس لیے ہم نے یہ دعا نہیں یاد کرنی. اگر آپ دعا پہ غور کریں نا, تو صرف یہ اس لیے نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے, دیکھیں بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز شروع کرتا ہے تو اس چیز میں برکت ہوتی ہے. اور پھر آپ سب سے پہلے دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, اللہم جنبنا الشیطان, اللہ ہمیں, اجتناب کرنے سے ہے نا, اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے, کسی چیز سے بچنا, تو جنبنا ہمیں بچا الشیطان, شیطان سے. آج کل جیسے یہ ماڈرن زمانہ جو آ رہا ہے, اس میں انسان شاید کافروں سے اتنے ہم متاثر ہو گئے ہیں کچھ, اس عمل میں بھی اس قدر شیطانی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ جو مجھے تو اس میں سے عطا کرے اس کو بھی شیطان سے بچا. اس کا مطلب ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اس ریلیشن شپ سے کوئی اولاد ہی پیدا ہونی ہے. اور یہ بتائیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے آپ نے پلان کیا اسی طرح آپ کی پلاننگ کے مطابق آپ کو اولاد ملی. کیا پلاننگ سے ہی ہوئی ہیں سارے آپ کے بچے؟ آپ کو نہیں پتہ کہ کس تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا خیر نکالے. اور اگر آپ کو نہیں بھی چاہیے اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ سب سے برحق ہے اور یہ دعا اگر کی تو کہیں یہ نہ ہو کہ اولاد ہو جائے. حیرت ہے مجھے کہ ہمیں اپنی پلاننگ پہ کتنا بھروسہ ہے. ویسے کتنا بھروسہ ہے کہ ہماری پلاننگ 100% ہے, ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا. آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اس دعا میں اولاد نہیں مانگی گئی, شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے. شیطان سے انسان اپنا بچاؤ مانگتا ہے, تو اگر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا, اگر نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں, تو خیر ہی مانگا نا آپ نے, تو اس میں کیا اتنا پرابلم ہے. دیکھیں شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ دعا بھی نہیں کرنے دیتا کہ جس سے انسان بچ جائے اس سے. کیسے کیسے دماغ میں خیالات ڈالتا ہے نا, سبحان اللہ. اینی ہاؤ, آپ کو دعا یاد ضرور کرنی ہے, پھر آگے آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ اس کو مانگے یا نہیں مانگے. آپ کو شیطان سے بچنا ہے خود یا نہیں بچنا, وہ فیصلہ پھر آپ خود ہی کر لیں. آج جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں پھر اسی کی کنٹینیویشن ہے، یہ ساری بات وہی چل رہی ہے. اور تھوڑا سا ذہن میں دوبارہ دہرا لیں کہ وفد نجران آیا ہوا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا یہ سب جانتے ہیں، اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے ان لوگوں کا. تو ایک تو وہ بات کلیئر ہو گئی. تو ہمیں اتنی ڈیٹیل کے اندر کیوں بتایا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ آپ دیکھ لیں کہ یہ چوتھا رکوع سے شروع ہوئی ہیں یہ باتیں اور آگے تک تین رکوعات تقریباً 22 آیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ذکر پہ ہیں. اتنا ڈیٹیل میں ذکر کہ ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کی ماں کی پیدائش کا ذکر، تربیت کا ذکر، ان کی کفالت کا ذکر، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، پھر بہت ساری اور چیزیں، ماں نے کیا کھایا، کیا پیا، کس طرح سے لے کے گئیں بچے کو، کیسے بچے نے ماں کی برات پیش کی لوگوں کے سامنے، اور بچے میں کیا کیا خصوصیات تھیں عیسیٰ علیہ السلام میں، یہ ساری آیات اتنی ڈیٹیل میں آئی ہیں. اتنی ڈیٹیل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں آیا قرآن پاک میں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا ذکر، نہ آپ کی پیدائش کا اس طرح سے ذکر، نہ کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں. کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنی ڈیٹیل میں ذکر کیا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے، کوئی ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا اس میں. آپ کو اب وہ حکمت تو پتہ چل گئی نا بنی اسرائیل پہ، جو ہم نے سورہ بقرہ میں آیات پڑھی تھی، وہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ کیا حکمت تھی اتنی ڈیٹیل میں ان کا ذکر کرنے کی. سب کو کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جو قرآن کی طرف آتے ہیں خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا فائدہ ہے، تو سارا یہودیوں کا ہی ذکر ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے، تو یہ تو سارے ان کے قصے چلے آ رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وجہ کیا ہے. آپ کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. نمبر ٹو، اب آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی ڈیٹیل بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا؟ تو بات یہ ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک جتنے مرحلے آنے ہیں نا ان سب کے متعلق ہدایات دے دی اور بتا دیا کہ کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں جن سے آپ کے دین کو خطرہ ہوگا اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بعد تک بھی ہیلپ کریں گے، جو آپ کے لیے، جن کے اوپر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، جو ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے دین میں یا فتنوں کے دور میں آپ کے لیے لیڈر ہوں گے. تو ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہے جو قرب قیامت پہ دنیا میں واپس نازل ہوں گے، واپس آئیں گے، اور وہ اتنا مشکل دور ہوگا کیونکہ اس وقت فتنہ دجال ہوگا امت میں، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ جو آج تک آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال کا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو امت مسلمہ کی مدد کے لیے آسمان سے اتارا جائے گا، وہ آ کے قتل کریں گے دجال کو. لیکن اب اگر ہم جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نشانیاں، ان کے کیا حالات تھے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آ بھی گئے اگر تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو امت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو. اگر ان کو پہچاننے میں ہی مشکل ہو گئی تو پھر ان کے آنے کا فائدہ ہی کیا، آنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا پھر، کیونکہ امت تو پھر ان کے ساتھ ہوگی ہی نہیں. بات یہ ہے جب وہ آئیں گے تو امت مسلمہ ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دے گی، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ انہوں نے آنا ہے اور اینڈ آف ٹائم پہ آنا ہے، اگر ان کے حالات پتہ نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کے کہہ دے کبھی کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے اور کسی نے کہا بھی ہے، جو ہم دیکھیں گے آج کی آیات میں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ بنا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو کوئی دعویٰ اگر کر دے کہ میں مسیح ہوں، تو کم از کم ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نشانیاں، کیا حالات، کیا علامات، کیا کیا تھیں، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ یہ واقعی جو بولنے والا سچ بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ آیات آپ پڑھیے گا، کیونکہ آپ سوچیں گے کہ ہم تو وفد نجران نہیں ہیں، یا ہم وفد نجران ہی نہیں ہیں تو ہمیں کیا فائدہ پہ، ان کو کہہ دیا گیا، اب ہم نے کیا کرنا، وہ سنیں، کرسچن سنیں یا جس نے دعویٰ کرنا ہو، تبلیغ کرنی ہو ان کو، وہ سنیں، ہم نے کیا سن کے کرنا، نہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو امت وسط بنایا، اس کے فرد کے طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دین کو آگے لے کر چلنا ہے، اور ہماری جو فیلڈ آف ورک ہے وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، ہمیں ان کے حالات اچھی طرح معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں، اور صحیح حقیقت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ کے اگنور کر دیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو کسی کو دعویٰ نہیں کرنا، نہیں، کم از کم اگر آپ اس وقت نہیں بھی کریں، کم از کم یہ نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں کروں گی، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ نبیوں والا کام کس نے کرنا ہے؟ امت مسلمہ نے، اور اسی لیے یہ اتنے آنریبل ہیں کہ یہ نبیوں والا کام کریں گے اس دین کو پھیلانے کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ اس چیز کو اتنا اہم نہ سمجھے، تو آپ کو یہ بتانا ضروری تھا۔ اب یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اذ قالت الملائکہ، تو جب کہا فرشتوں نے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بشارت حضرت مریم کو دی، انہوں نے آ کے کہا، مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، فرمایا یا مریم، اے مریم، سلام علیہا، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھ کو، کس کی، بکلمتن، ایک کلمے کی۔ کلمے سے مطلب کیا ہے؟ ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ کلمے کا مطلب یہاں پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ورڈ آف اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا، تو باپ کی جگہ پہ کیا چیز تھی جو اس نے کمپلیٹ کیا اس پروسیس کو؟ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو ہو گیا، حمل ٹھہر گیا۔ تو اس لیے ایک کلمے کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں ان کو، اسی لیے کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ان کو کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ بتا سکتے ہیں پھر؟ جی، تو ذہن میں رکھنی ہے یہ بات، بکلمۃ من ہو، اپنی طرف سے ایک کلمے کی۔ تو اب یہاں پہ مطلب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹے کی، ایک ایسا بیٹا جو کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اس کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے۔ اسمہ المسیح، نام اس کا کیا ہوگا؟ اب نام بھی بتا دیا، نام مریم علیہ السلام نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے نام بتایا کہ ان کا لقب کیا ہوگا۔ لقب وہ ہوتا ہے نا جس سے لوگ عام کسی کو پکارتے ہیں، المسیح، مسیح، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا مسیح کا مطلب کیا ہے، سارے ہی مطلب ہیں۔ دجال کا بھی لقب مسیح دجال ہے، اس کو کیوں مسیح دجال کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ دنیا میں گھومے گا، سیاحت کرے گا، صبح ادھر ہوگا، شام کو کہیں اور پہنچا ہوگا، صبح پھر کہیں اور ہوگا، پوری دنیا میں گھومے گا نا وہ، سوائے مکہ اور مدینہ کے ان میں داخل نہیں ہو سکتا، باقی ہر جگہ چلا جائے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی، ان کا لقب تو مسیح ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کرسچنز کے ناموں کے اینڈ میں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں، مثلاً ان کا پہلا فرسٹ نیم ہوتا ہے اور لاسٹ نیم مسیح ہوتا ہے۔ عیسیٰ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا، سردار، سید، اور ابن مریم، ابن مریم، مریم کے بیٹے۔ آپ دیکھیں یوزلی ہر ایک کا نام، جو بھی عرب لوگوں میں بھی آپ نام دیکھتے ہیں تو باپ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے نا، فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، جیسے زید بن نہیان، تو باپ کا نام ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ باپ کا نام ہی نہیں ہے، ابن مریم کہا گیا، اور دوسرے کرسچنز کو بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو ان کے چونکہ باپ تھے ہی نہیں، اسی لیے تو حضرت مریم کی طرف ہی منسوب ہے نا، ماں کی طرف ہے۔ وجیہن، عزت والا، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ اب یہاں سے ان کی خصوصیات شروع ہو رہی ہیں کہ یہ کیسا بچہ ہوگا، کون ہوں گے عیسیٰ ابن مریم۔ اب ذہن میں بات یہ آتی ہے نا کہ ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان پھر اس کے ساتھ کریں گے کیا۔ دیکھیں جو بن باپ کے بچے ہوتے ہیں، جن کے باپ فوت بھی ہو جائیں، ان کا بھی، ان کے ساتھ بھی کیا سلوک ہوتا ہے، اور جس کا باپ ہی نہ ہو، اور نعوذ باللہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ ولد الزنا ہے، حرام بچہ ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے ساتھ بتائیں کیا سلوک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کیسے یہود اس بات پہ تانے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے لیے فرما دیا کہ وہ بہت معزز ہوں گے۔ اب انسان سوچتا ہے ہاں آخرت میں تو معزز ہوں گے ہی، لیکن نہیں، پھر دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ آج تک دیکھیں ان کے فالوورز کتنے ہیں اور کتنی ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور دشمنوں پہ بھی ان کا ایسا روب تھا کہ کسی دشمن کو بھی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کو کچھ بات کہے، جو بھی کرتے تھے پیٹھ پیچھے ہی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بشارت دی فرشتوں کے ذریعے، یعنی یہ بات شروع کیسے ہوئی، حضرت مریم کا پتہ کیسے چلا کہ میرے بچہ ہونے لگا، ان کے پاس فرشتے آئے تھے، اور اتنی بڑی آزمائش تھی حضرت مریم کی، کیونکہ دیکھیں سوچیں، ایون آج کوئی بھی لڑکی حضرت مریم کے مقام کو تو نہیں ہے، لیکن آج کسی بھی عام لڑکی کو آپ دیکھ لیں، اس کو کہہ دیا جائے بغیر شادی سے تمہارا بچہ ہوگا تو کیا حال ہو، تو کہاں حضرت مریم، جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام ہی کیا، عابدہ ہے، عبادت گزار، اور انتہائی نیک، انتہائی عبادت گزار، انتہائی پاک دامن۔ آج ان کے جو فالوور ہیں ان کو دیکھ لیں، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے فالوور یہ ہو سکتے، وہ کیسی تھیں پاک دامن، اور آج ان کے ماننے والوں کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ خبر دے دی ان کو کہ ایک معجزانہ طور پہ ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا، اور وہ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا۔ اور کیا اس کی خصوصیت ہوگی، اگر آپ نمبرنگ کرتے جائیں نا، نمبر ون، نمبر ٹو لگا لیں، لیکن پہلے تو نمبر ون کیا ہے، اللہ کا کلمہ، نمبر ٹو وجیہن فی الدنیا والآخرہ، نمبر تھری کیا ہے، من المقربین، مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں، بہت کلوز۔ دیکھیں جو جتنا زیادہ اونچے مقام کا ہوتا ہے نا، جس کے درجے جتنے زیادہ اوپر ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہونا کتنی آنریبل بات ہے. مثلاً کوئی صدر کہہ دے یہ میرے بہت قریبی لوگ ہیں, ایک بندہ میرے بہت قریب کا ہے, تو کتنی بڑی بات ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ مقربین میں سے ہے, میرے بہت قریب والوں میں سے ہے, تو یہ کتنا اونچا مقام ہے. ایک انسان کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا, اس سے بڑی کوئی اس کے لیے آنر کی بات نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا آنر ہے اللہ کا قرب پا لینا, جس کے لیے انسان اتنی محنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرما دیا کہ میرا مقرب ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبروں میں بھی, جیسے ہم نے یہ تلک رسول پارہ ہی شروع کیا تھا, تو ہم نے پڑھا ہے کہ بعض کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. سارے پیغمبر ایک درجے پہ نہیں ہیں, یعنی سارے ہی, مطلب ظاہر ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے, لیکن ان میں پانچ پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں, وہ سب سے ٹاپ کے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں کوئی خلیل اللہ ہے, کوئی کلیم اللہ ہے, کوئی حبیب اللہ ہے, اور کوئی کلمۃ اللہ ہے. یہ بہت مقرب اللہ کے بندے تھے. اللہ کا قرب عام بندے کیسے پا سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ ہے؟ سورہ علق کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ, سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. سجدے کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح فرائض کے علاوہ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں کثرت سے, تو وہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتے ہیں. اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, السابقون السابقون اولئک المقربون, جو سبقت لے جانے والے ہیں نا, وہ اللہ کے مقرب ہیں. اور سبقت کس میں؟ نیکیوں میں, آگے بڑھ جانے والے. وہ یہ ویٹ نہیں کرتے فلاں کرے گا تو پھر میں کر لوں گی نا, اچھا پھر دیکھتے ہیں, کل کروں گی, پرسوں کروں گی, نیکسٹ ایئر کر لوں گی, شادی ہو جائے گی تو کر لوں گی, بچے ذرا بڑے ہوں تو کر لوں گی, ایسے نہیں کرتے. وہ سبقت لے جاتے ہیں ہر کام میں, آگے نمبر ون. ان کو یہ نہیں کہ منتیں کر کر کے لانا پڑے, ہاتھ جوڑ جوڑ کے لانا پڑے, موٹیویٹ کر کر کے کوئی بندہ ہلکان ہو جائے پھر اس کے بعد کہیں وہ ایک قدم اٹھائیں. نہیں, وہ سنتے ہیں اور دوڑتے ہیں. یہ کام ہے مقرب بننے کے لیے. تو عام لوگوں میں بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پائیں. تو ان کاموں کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. اللہ کو بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں نیکی میں. کوئی موقع دیکھ لیں نا پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی اللہ کا حکم سن لیں تو پھر انتظار میں نہیں بیٹھ جاتے لوگوں کے, پہلے ادھر ادھر دیکھوں, پھر اس کے بعد حالات دیکھوں, پھر اس کے بعد ڈسکس کروں گھر میں, پھر اس کے بعد کہیں جا کے میں قدم اٹھاؤں گی. ایسے نہیں ہوتے. اگر اللہ کا مقرب آپ کو بننا ہے تو اللہ کے مقرب بننے کے لیے سجدے, نفافل کی کثرت اور سبقت. کہیں میں کیوں نہ آگے بڑھوں, یہ نہیں کہ میں لوگوں کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, میں لوگوں کے لیے کیوں نہ رول ماڈل بنوں کہ وہ مجھے دیکھ کے آگے بڑھیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, اور کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں. لوگوں سے اس وقت کلام کرے گا جس وقت ایک بچہ جو ہے وہ صرف ہوں گاں کے علاوہ کچھ نہیں بولتا, لیکن یہ ایک نیو بورن ہو کے, اور ان کا ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اس وقت کلام کریں گے جس وقت بالکل ابھی یعنی ماں کی گود میں ہے. اس وقت یہ اپنی ماں کی برات, اپنی ماں کی یعنی پاکی بیان کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا, کون اس بات کو یقین کرے گا کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے, اللہ کا کلمہ ہے اور ایسے ہیں. کون یقین کرے گا؟ خود سوچیں, عام لوگ تو کوئی نہیں یقین کریں گے جب تک کہ ایسا کوئی معجزہ نہ ہو جاتا کہ واقعی ایک بچہ کلام کر کے کہہ رہا ہے. اور سورہ مریم میں اس کی تفصیل آتی ہے, انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے اس کی تفصیل بھی. مگر ابھی یہ بات آپ اتنی سمجھ لیں کہ انہوں نے کلام کیا تھا ماں کی گود میں, اور یہ کلام اس طرح کا کلام, یعنی با معنی بات, ایسے غنغانی با معنی بات, یہ تین بچوں نے صرف کی ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام, ایک جریج کے پاس جو ایک بچہ تھا جس نے ان کی برات فرمائی تھی, اور ایک اور بچہ تھا. کہا جاتا ہے کہ جو خندق والے تھے, اصحاب الاخدود تھے, ان میں ایک بچہ تھا جس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ کود جا آگ میں. اور بس یہ تین بچے تھے. اور جریج کا بھی قصہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی ماں نے ان کو بلایا, تو وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ابھی میں نماز میں ہوں, تو میں ماں کو جواب نہیں دیا. تو ماں نے کہا کہ اب جو ہے نا, اللہ کرے کہ تو ایک بری عورت کا ہی چہرہ دیکھے اور اس کے علاوہ نہیں. تو ان کے اوپر تہمت لگا تھی ایک عورت نے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس سے ہے, اور مطلب اس کے ساتھ غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہوا. جو ریج تھے وہ بہت عبادت گزار اور نیک تھے. جب ان کے اوپر یہ الزام لگا تو اب اس الزام کو دھونے کے لیے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, کوئی طریقہ نہیں تھا, کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کس طرح سے اس الزام کو اپنے پر سے دھوئیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا معجزہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ جو تھا, جو وہ عورت لے کر آئی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی طاقت دی کہ وہ بولنے لگا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں. اور اس بچے نے بول کے یہ برات ان کی ظاہر کی. تو اس طرح سے انہوں نے, اس بچے نے کلام کیا تھا. یہ تین بچے ہی بولے تھے گود میں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں کہ کوئی بچہ ایسے معجزانہ طور پہ بڑوں کی طرح جیسے بات کرتے ہیں اس طرح سے بات کرے. عیسیٰ علیہ السلام کی تو خیر جب وہ بڑے بھی ہو گئے تو ان کی جو کلام میں اتنی فصاحت تھی, اتنی یعنی ایک لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ بات کرتے ہیں ان کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنا پاورفل ہوتا ہے اور بات دل کو لگتی ہے. یہ تو جب 12 سال کے تھے اس وقت انہوں نے ہیکل میں تعلیم دینی شروع کی تھی, اور ان کی حکمت اور کلام کی فصاحت بلاغت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے علماء جو ان کے ربائز اور یہ تھے وہ دم بخود رہ گئے کہ کیسا یہ بچہ بات کر رہا ہے. حالانکہ دیکھیں ابھی کم عمر ہے, اور وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون ہے جو اس سے یہ بات کرا رہا ہے. لگتا ہے کوئی آسمان سے کسی نے اس کو اختیار دیا ہے. اب دیکھ لیں, ابھی یہ بچہ پیدا نہیں ہوا اور حضرت مریم کو یہ خوشخبریاں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ پریشان نہ ہو. اس لیے یہ جو ہے نا, یہ بات بہت ایک عورت کے لیے, دیکھیں نا جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ بہت بڑی آزمائش ہے. کسی عورت کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے, اور کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کبھی بھی کہ اس کی عزت پہ کوئی حرف آئے. یہ اس کے لیے مرنے کا مقام ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ایک پاک دامن عورت. تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ ایسا پیارا بچہ اللہ تعالیٰ دیں گے وہ خود کلام کرے گا. وکہلن اور کہولت میں بھی, اب یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ضرور آپ نوٹ کریں. کہولت کی میں نے آپ کو بتایا عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کے سر میں سفید بال آنے لگے, یعنی علماء فرماتے ہیں کہ 40 and above. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ کہولت میں بھی کلام کریں گے. کہولت میں تو 40 year old کا تو ہر ایک آدمی کلام کرتا, چلو ٹھیک ہے مہد میں تو بولیں گے تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے بھی کوئی یہ تو ایک معجزہ ہوا, کہولت میں بولنا کون سی بڑی بات ہے, سب بولتے ہیں, ہم سارے بول رہے ہیں. جو کہولت کی عمر کو پہنچتا ہے تو عام آدمی تو بات کرتے ہی ہیں نا, کیوں یہاں پہ یہ بیان کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 33 years کی ایج تھی, راؤنڈ اباؤٹ 30 years, 33 years اس پہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا دنیا سے. اب وہ تو کہولت کی عمر کو پہنچے ہی نہیں. اس ایک ورڈ سے پتا چلتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنا ہے دنیا میں. اگر قرآن سچا ہے تو کیا اس کی سچائی میں کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں, اس کا مطلب وہ ضرور آئیں گے, کیونکہ وہ تو ابھی کہولت کی عمر کو ہی نہیں پہنچے, وہ تو ابھی 33 تھے جب وہ دنیا سے چلے گئے, اٹھا لیے گئے اور زندہ اٹھا لیے گئے تھے. تو اس کا مطلب جب وہ آئیں گے تو تب بھی وہ اسی طرح بات کریں گے جیسے انہوں نے اس وقت بات کی تھی, مہد میں بات کی تھی, تو ان کا آنے کی طرف ایک اشارہ مل جاتا. اس کا مطلب ہے وہ آئیں گے بھی, اس ایج کو پہنچیں گے بھی, اور اس ایج میں بھی تبلیغ کریں گے دین کی. یہ ایک ورڈ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا نا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اے مریم اتنا پیارا بچہ تمہیں دیا جا رہا ہے جو ظاہر اور باطن میں صالح ہوگا. اب آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ جو صالحین, شہداء, صدیقین, انبیاء, یہ جو درجات ہیں ان میں صالحین کا تو نیچے کا درجہ ہوتا ہے تو پھر نہیں, یہ وہ اس طرح سے نہیں بتایا جا رہا, بلکہ صالح لوگ, عام لوگوں کا بتایا جا رہا ہے کہ صالح لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں سے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبیوں نے اس چیز کی خواہش کی کہ اللہ ہمیں صالحین کی کمپنی دینا, ہمیں آخرت میں بھی صالحین کے ساتھ ملا دینا. وہ ایک گروپ الگ ہوگا نا جو نیکوں کا گروپ ہوگا, ایک یہ کامن ٹرم کے طور پہ بتایا جا رہا ہے, جو نیک ہوں ان کے ساتھ ملانا. اچھا اب یہ بات یہاں تک ہو گئی تو اب حضرت مریم فرماتی ہیں, قالت, کہنے لگی, ربی انا یکون لی ولد, اے میرے رب. اب دیکھیں بات کون ان کے ساتھ کر رہا تھا, بات کون کر رہا تھا ان کے ساتھ, حضرت مریم کے ساتھ فرشتہ. حضرت مریم کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہنا تو ان کو یہ چاہیے تھا اے فرشتے اب کیسے میرے بیٹا ہوگا, نہیں تو کہہ رہی ہیں اے میرے رب. آپ نے اس پوری صورت میں دیکھا اگین اینڈ اگین یہی چیز آ رہی ہے نا, حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیں, وہ بھی کیا ہے, فرشتے بات خوشخبری لے کر آئے ہیں لیکن کلام وہ اللہ سے کر رہے ہیں. جو اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں, ان کا اتنا کلوز ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے نا, کوئی بات کرنی ہے اللہ کو پکارا. تو انہوں نے بھی, وہ سامنے فرشتہ ہے, اس کو نہیں کچھ کہا, اے میرے رب انا یکون لی ولد, کیسے ہوگا میرے بیٹا, میرا بچہ کیسے ہوگا, کیوں اتنا امپاسبل کیوں ہے؟ ولم یمسسنی بشر, اس لیے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں, میرا کسی سے ریلیشن شپ نہیں, نہ کوئی خراب عورت تھیں کہ کسی سے سیکرٹ تعلقات رکھے ہوں جو حرام تعلقات ہیں, اور نہ ہی نکاح ہوا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں وہ کیسے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. ان کا کوئی خفیہ کسی کے ساتھ فرینڈشپ یا کوئی ایسے تعلقات نہیں تھے. اس لیے اتنی یعنی وہ اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ کیسے ہوگا. اب اس کے اندر یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی قدرت پہ نعوذ باللہ کوئی شک کر رہی ہیں کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا, دس از امپاسبل, یہ کیا ہو گیا, نہیں. بلکہ صرف جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا, جیسے زکریہ علیہ السلام نے پوچھا, اس طرح سے وہ بھی پوچھتی ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا, یہ اب ہوگا کیسے. کیونکہ انسان کے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اسباب ہوتے ہیں, میاں ہیں, بیوی ہیں, پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے ان کے تعلق سے, تو یہ کیسے پاسیبل ہوگا, یہ کام یعنی ہوگا کیسے. قالا, فرمایا, کذالک, اسی طرح, اللہ یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا پہلے جب زکریہ علیہ السلام کی بات آئی تو وہاں پہ کیا آیا تھا, قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء, اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہاں پہ کیا آیا, کذلک اللہ یخلق, وہاں پہ فعل آیا ہے, یفعل, یہاں پہ یخلق, کیا فرق ہو گیا. فعل کا مطلب ہوتا ہے تو کوئی بھی کام کرنا جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور تخلیق کا مطلب پیدا کرنا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھی یفعل آتا تو کہہ سکتے تھے عیسائی کبھی کہ دیکھو یہاں پہ تو ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ہی بنا لیا, اس نے یہ بھی چاہ لیا. تو یہاں پہ آیا یا خلوکو, دیکھیں یہ باریکیاں ہیں, یہ آپ کو خود سے پڑھنے لگیں گے نا آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی, اس لیے ان کو نوٹ کریں. یا خلوکو آ گیا یعنی پیدا کرتا, اللہ نے پیدا کیا, اسباب کے ساتھ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور بغیر اسباب کے بھی وہی پیدا کرتا ہے. تفسیر مظہری میں پڑھ رہی تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے انسان, ہر انسان کا ایک پارٹ اس کی ماں کے اندر ہے اور ایک پارٹ اس کے باپ میں ہے, رائٹ, وہ دو ملتے ہیں دو چیزیں تو اس کے سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے. تو حضرت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں ہی چیزیں رکھ دی تھیں, اور جب فرشتے نے پھونک ماری تو وہ جو ہے بچہ حمل ٹھہر گیا. پر کیف, ہمیں تو اتنی ڈیٹیلس میں نہیں جانے کی ضرورت, ایک صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے بات بتا رہی تھی, ادروائز ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ چاہے بن ماں باپ کے, بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے آدم علیہ السلام کی طرح, چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, چاہے بغیر ماں کے پیدا کر دے حضرت حوا کی طرح. تو اذا قضا امرن, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی امر کا, کسی بھی کام کا, فانما یقول له کن فیکون, تو وہ کہہ دیتا ہے اس کے لیے کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف کلمہ کن کہنا ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. کیا واقعی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلمہ کن کہنے کی دیر ہے اور کام ہو جاتا ہے, یہ یقین ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہو نا تو ہمیں کبھی کوئی مایوسی نہ ہو, کبھی ہم ڈپریس نہ ہوں, کبھی ہمیں یہ نہ لگے دس از امپاسبل, اس لیے کہ پھر تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے. کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے ہی نہیں, کچھ بھی کرنے کے لیے وہ پوری کائنات کو تخلیق دیکھ سکتا ہے صرف کلمہ کن کہہ کے, ہو جا, وہ ہو جائے گا. تو سورہ مریم میں آتا ہے آیت نمبر 16 سے آگے میں پڑھ رہی ہوں, 16 پارہ ہے, اس کتاب میں مریم کا واقعہ بیان کریں جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے مشرق کی جانب آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا, پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, بس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا. جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں آئے تھے, انسان کی صورت, یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے, کیونکہ خوف زدہ ہو گئی نا, حیا والی تھی, تو انہوں نے کبھی بھی کسی مرد کو اس طرح سے تو نہیں دیکھا تھا کہ مطلب ایسے کسی مرد کے ساتھ ان کا اکیلے میں اس طرح آمنا سامنا ہو. تو مطلب افزدہ ہوئیں اور اللہ کی پناہ مانگی. اس نے جواب دیا, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں, تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی, بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے, مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اب دیکھ لیں کہ وہ کتنی کوشش تھی اس بات پہ کہ غیر مرد, صرف ابھی کچھ بات نہیں ہوئی, کچھ کہا نہیں انہوں نے آ کے, مگر صرف ایک غیر مرد کو اپنے پاس دیکھ کے اکیلے میں اور ان کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. کیا ہم بھی کسی غیر مرد کو دیکھ کے اس طرح سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے دل پہ گزری کیا ہوگی, کنواری لڑکی, اور اس کو یہ بشارت دی جا رہی ہے. اب ہم تو بشارت کہہ رہے ہیں نا, لیکن ایسی عورت کا حاملہ ہونا اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے. ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. آج کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ ہے, اس کے سسرال ہیں, اس کے میکے والے ہیں, اور ان کے پاس کون تھا؟ کوئی بھی نہیں, اکیلی ہیں. اور سائیکلوجیکلی ان کے لیے, فزیکلی بھی دیکھیں مشکل ہے نا, یہ ایک وقت کتنا مشکل ہوتا ہے, اور سائیکلوجیکلی کتنی ایک مطلب بہت بڑی بات تھی. جو لوگ, جو گندی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈرتی ہیں کہ کہیں بچہ نہ پیدا ہو جائے, باقی سارے کام کر لیں لیکن حمل نہ ہو, وہ ہو گیا تو مصیبت ہو جائے. اور کہاں یہ کہ پاک مریم. تو اس نے کہا, بات تو یہی ہے, بات ایسے ہی ہے, یعنی وہ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا, لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے. یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت, یہ ایک طے شدہ بات ہے. بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو کے ایک دور کی جگہ چلی گئی, اب اکیلی ہیں بالکل, ایک جگہ پہ چلی گئی. اب دیکھیں کوئی شکوا نہیں ہے, اللہ میرے اوپر کیوں مصیبت آ گئی, ہائے ہائے میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا, ہائے اب میں کیا لوگوں کو کہتی پھروں گی, بھلا کس نے ماننا ہے, کون اس چیز کو سچ سمجھے گا. نہیں, پھر جب ان کو درد اٹھے تو اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے یہ درد لے آیا, بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی. اب دیکھیں یہ وقت جو کسی کے لیے اتنی سپورٹ کا اور خوشی کا ہوتا ہے, اس وقت کو حضرت مریم کے لیے دیکھیں کہ کیسی وہ اکیلیاں. آج کوئی عورت ہو نا اس تھوڑا اس ٹائم میں اکیلی ہو جائے, ہسبینڈ پاس ہے لیکن چونکہ دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں تو اتنا سپورٹ سٹرکچر نہیں ہوتا, تو کتنے رونے مچ جاتے ہیں, کتنا ڈپریشن ہو جاتا ہے, ہائے ہمارے تو گھر والے نہیں ہمارے پاس, ہائے میری تو ماں نہیں. اور ان کے لیے تو دوہری دوہری ایک تکلیف ہے. اتنے میں اسے نیچے سے آواز آئی کہ افسردہ نہ ہو, تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا. سوچیں ایک چھوٹا سا نرسنگ ہوم بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, چشمہ بھی جاری کر دیا اور یہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا. یہ اس تنے کو ہلاؤ گی تو کیا یہ تیرے سامنے تر تازہ تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. تو اب چین سے کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ, اگر کوئی انسان تجھے نظر آ جائے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے. اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا. اور کوئی کس کوئی تم سے پوچھے کوئی بات تو کہنا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. میں آج کسی شخص سے بات نہیں کروں گی. اب عیسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں. سب کہنے لگے مریم تو نے تو بڑی بری حرکت کری. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. دیکھیں نا, یہی چیزیں تھیں نا جن کا ان کو ڈر تھا, اور وہی ہوا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگے. دیکھیں پہلے تو اول تو یہ بات ہونی چاہیے کہ انسان کبھی بھی کسی کو موقع نہ دے کہ کوئی انگلی اٹھائے. عورت کی عزت تو بہت زیادہ ایک نازک چیز ہے, بہت سینسیٹیو ہے. اگر کبھی اس کے اوپر حرف آ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنی برات دینا, اپنے آپ کو پاک ثابت کرنا. تو کسی کو موقع ہی نہ دیں کہ کوئی ایسی کوئی بات کرے. آپ جتنا مرضی کہہ دیں میں بڑی نیک ہوں, میں بڑی یہ ہوں, لیکن ایسی تمام سچویشن سے پرہیز کریں جس میں کبھی بھی شیطان کسی کے دل میں کوئی خیال ڈال سکتا ہے. یہ فلاں اس کے گھر کیوں جا رہی ہے, وہاں پہ مرد اکیلا رہتا ہے مثلاً, یا فلاں مرد کے ساتھ اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہے, یا فلاں جگہ میں ہمیں ایسے نظر آئی اس طرح سے کسی کے ساتھ جا رہی تھی. تو کوئی بات کر سکتا ہے. اب ہم کو سوچیں نہیں نہیں یہ تو نہیں, سب کو پتہ ہونا چاہیے, وہ ان کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. شیطان تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, وہ تو وسوسے ڈالتا ہے, اور ایسی جگہ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے انسان کو جہاں پہ وہ مرد کے ساتھ بالکل تنہا ہو, کہ وہاں شیطان ضرور آ جاتا ہے. اور اگر کبھی ایسی سچویشن آ ہی جائے جس میں خدا نہ خواستہ کسی عورت کے اوپر کوئی ایسا الزام لگ جائے, تو اپنی برات کے لیے ظاہر کرنے کے لیے جو بھی کر سکیں کوشش تو پوری کرنی چاہیے, لیکن اگر نہیں کوئی سن رہا تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اگر کوئی انسان پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا تھا تو کتنی مشکل ہو گئی تھی ان کے لیے. تو سب عورتوں کو میں یہی نصیحت کروں گی, کبھی اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالیں. کبھی ایسی ہو خدا نخواستہ بن جائے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسا معاملہ جو آپ نے کچھ نہیں کیا, جیسے عائشہ ان کا تو قصور ہی کچھ نہیں تھا, معاملہ ایسا بن گیا, ایسے حالات بن گئے کہ حالات ہوتے چلے گئے اور ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ گیا. لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, تو اور کوئی عورت کیسے کہہ سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, سب کو سمجھنا چاہیے. کوئی نہیں سمجھتا. تو کانت سے بھی زیادہ نازک ہے عورت کی عزت. اور دیکھیں یہ پاک دامن بی بی, انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پرواہ لوگ جو مرضی باتیں کرتے رہیں, آئی ڈونٹ کیئر, مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ایسے نہیں ہے. دنیا میں بھی اپنی پاک دامنی کی وہ رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں بھی کسی ایسے نام سے نہ بلائے جائیں یا ایسی شہرت نہ ہو جو ناپسندیدہ لوگوں کی ہوتی ہے. تو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے لو بھلا یہ گود کا بچہ کیسے باتیں کرے گا. بچہ بول اٹھا انی عبداللہ. دیکھیں اس بچے نے سب سے پہلے بات کیا منہ سے نکالی, میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. بیٹا نہیں کہا, سب سے فرسٹ جو کلام اس بچے نے کیا وہی ساری یہ جو ان کی ٹرینٹی اور عیسائیت کی جو بیس ہے نا وہی اس سے ختم ہو جاتی ہے اگر صرف اتنی بات کے اوپر وہ ایمان لیا ہے. کہ ان کا پہلا کلام کیا تھا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے پیغمبر بنایا, اور اس نے مجھے بابرکت کیا جہاں پہ بھی میں ہوں, اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں, اور اس نے مجھے میری والدہ کی کا خدمت گزار بنایا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا. ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ. والد تو ان کے تھے نہیں, تو والدین تو نہیں آیا, ماں کا خدمت گزار. نیک لوگوں کی باتیں نوٹ کریں کیسے ہیں, اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا, اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا, یہی حق بات ہے جس میں لوگ شک میں مبتلا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم میں واقعہ آیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ہی آسان ہے, اور ہر معاملے میں, کوئی بھی معاملہ جس کو میں اور آپ امپاسبل سمجھیں. ابھی دیکھیں یہ تو ہمارا ایمان ہے نا, تو ہم اب سن رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ایسا ہوا اور یہ معجزہ اللہ کی طرف سے تھا, تو ٹھیک ہے. مگر اور کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہوں اور ہم ان کو بھی یہ سوچیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے اور ہو جانا ہے, اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا یہ ایمان ہمارے اور کاموں کے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ یہودیوں نے تو اس بات کو ماننا ہی نہیں نا, انہوں نے کس چیز پہ شک کیا؟ اللہ کی قدرت پہ نا. کیا اللہ نہیں پیدا کر سکتا بغیر باپ کے؟ کر سکتا ہے. جو اللہ یہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بھی جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں امپاسبل امپاسبل, لیکن دا ورڈ امپاسبل ہے نا, اسی کو سبحان اللہ اگر آپ پڑھیں کھول کے تو یہ کیا ورڈ ہے, امپاسبل, آئی ایم پاسبل. وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم پاسبل. کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے, کوئی چیز ناممکن نہیں. تو اس بات کا یقین کر لیں اور دعا کریں نا, تو کہا کریں یا اللہ تو تو وہ ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ تو کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے چیز, تو اللہ میرے اس کام کے اوپر بھی کن کہہ دینا. ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل, اور تعلیم دے گا. اب یہ ان کی اگلی خصوصیت, اب یہ بیچ میں جو آیت 47 آئی ہے یہ تو حضرت مریم کا کلام تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب دیا, لیکن اب آگے اگین کنٹینیویشن ہے آیت 46 میں ان کی کوالٹیز بیان ہو رہی نا عیسیٰ علیہ السلام کی, تو اسی کی کنٹینیویشن اگلا نمبر اس کو ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا. کس کی تعلیم؟ کتاب اور حکمت کی. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتاب اور حکمت کیا ہے. اس میں بہت ساری آراء ہیں مفسرین لکھی ہوئی اپنی کتابوں میں. ایک تو یہ کہا گیا کہ کتاب سے مراد کتابت ہے, یعنی لکھنا, اللہ تعالیٰ ان کو لکھنا سکھائے گا. یہ بھی کہا گیا اس سے مطلب ہے پچھلی آسمانی کتابوں کا علم اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. والحکمت, اور حکمت, وزڈم, اللہ تعالیٰ ان کو نفع مند علم دے گا. دین کی تعلیم کے علاوہ بھی اور علوم دے گا, اور حکمت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ حکم جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان کی حکمت بھی. بعض دفعہ ہمیں حکمتیں نہیں نا سمجھ آتی, بعض دفعہ کیا ہمیں تو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی اس میں کیا حکمت ہے اس میں کیا حکمت. اللہ تعالیٰ ان کو حکمت دے گا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ خود ان کو عطا فرمائیں گے. اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کی ماں نے 7 سال کی عمر میں ان کو مکتب میں داخل کرایا اور استاد نے ان کو پڑھانا شروع کیا, تو جو وہ پڑھاتے تھے یہ پہلے سے ہی اس کو جان لیتے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی خاص مدد تھی. دیکھیں معجزانہ ان کی پیدائش ہی نہیں تھی صرف, اور بھی کئی معجزے ہیں, اور اتنے بریلینٹ تھے, اتنی زبردست ان کی میموری تھی کہ تورات کے جو بڑے بڑے عالم تھے ان کو بھی یہ بس اپنی, یعنی جس کو کہتے ہیں زبانی دیکھ کے نہیں زبانی ریفرنسز دیتے تھے کہ تورات میں یہ لکھا یہ لکھا. اس لیے آگے آ گیا والتورات والانجیل. تورات اور انجیل کے بھی ماہر تھے, حفظ تھی ان کو تورات اور انجیل. تو اگر وہ کوئی غلط بات کرتے تھے نا, کیونکہ دیکھیں تورات میں اس وقت ہی بہت ساری ایڈیشنز کر چکے تھے یہ لوگ, تو جب وہ کوئی غلط بات کرتے تھے تو یہ فوراً کہتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں, یہ تو یہ ہے. اب یہ بات کہاں ان سے برداشت ہونی تھی, انہوں نے تو ان کے خلاف ہونا تھا پھر, کہ یہ کون آ گیا ہماری باتوں کو کنٹروڈکٹ کرنے والا. اور تورات میں قوانین ہیں, تورات میں کیا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس, احکامات تھے, اور انجیل میں ان احکامات کی حکمت ہے, حکمت تھی انجیل میں. انہوں نے انجیل میں کوئی نئے لاز, نئی شریعت نہیں آ گئی کہ آپ سوچیں نئی شریعت دے دی انجیل نے, نہیں ایسا نہیں ہوا, شریعت وہی تھی, ان احکامات کی حکمت ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت سے کیا مراد ہے, کتاب سے مطلب ہے تورات اور حکمت سے مطلب ہے انجیل. تو پھر الگ کیوں کہا گیا, الکتاب والحکمت کے بعد جو واؤ ہے نا اس کا معنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کتاب یعنی تورات, حکمت یعنی انجیل, تو یہ واؤ کا معنی یعنی کا ہے. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دیٹ از, آئی ڈاٹ ای لگاتے ہیں نا دیٹ از, تو یہ واؤ کا مطلب دیٹ از ہے, کتاب اور حکمت دیٹ از تورات اینڈ انجیل. ٹھیک ہے, یہ آج باتیں نا کچھ سمجھنے والی, تو آپ لوگ نا جاگے رہیے گا, کیونکہ یہ باتیں آپ کو ایسے خود سے پڑھنے سے سمجھ نہیں آئیں گی. سب کی طرف سے چاہتی ہوں کہ آپ الرٹ رہیں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف. رسول ہوگا اپنی قوم کی طرف نہیں کہا گیا, سارے پیغمبروں نے کہا کہ یا قومی, اے میری قوم, میں تمہاری طرف رسول بنا کے بیٹھا ہوں. ان کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم میں سے ہونے کے لیے ان کے باپ کو ان میں سے ہونا چاہیے تھا نا, اور ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا. تو الہ بنی اسرائیل کہا گیا. آپ سے کوئی پوچھے کہ الہ قومی کیوں نہیں آیا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو یہ کس کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کریں. قرآن ہمیں بتاتا ہے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے, ساری دنیا کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے. یہ جو آج کرسچن اٹھ کے تو ساری دنیا میں مشنریز پھیلی ہوئی ہیں اور ساری دنیا میں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں, حالانکہ ان کے تو پیغمبر پوری انسانیت کے لیے آئے ہی نہیں, وہ تو آئے ہی صرف بنی اسرائیل کے تھے. وہ ان کا خود کا کال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی بھی بھیڑوں کو, لاسٹ شیپ آف بنی اسرائیل, ان کے لیے بھیجا گیا. تو وہ جن کے پیغمبر صرف ایک قوم کے لیے بھیجے گئے, وہ آج پوری دنیا میں پھیل کے وہ کام کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ریلیجن جو جس کے ماننے والے ہیں وہ کرسچینٹی ہے. اور جن کو کہا گیا کہ تم نے دنیا میں گھوم کے کام کرنا ہے, تم امت وسط ہو, تم شہداء علی الناس ہو, تمہارا کام ہی یہ ہے, تم نے دعوت کا کام دینا, وہ سوئے پڑے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جن کے نبی ساری انسانیت کے لیے آئے, وہ صرف عرب کے لیے نہیں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پوری انسانیت کے لیے آئے تھے. ان کے فالوورز کا کیا حال ہے؟ انی قد جئتکم بآیت من ربکم, بے شک تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے, یعنی میں معجزات لے کر آیا ہوں. اب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں, اب جوان ہو گئے, یہاں سے اب عیسیٰ علیہ السلام کا کلام شروع ہو گیا. اگر آپ چاہیں تو یہ انورٹڈ کامرز لگا سکتے ہیں کہ یہ پہلے وَيُعَلِّمُ کتاب اول حکمت, یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. اب آگے یہاں سے سوری بنی اسرائیل تک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, پھر اب آگے انورٹڈ کامرز لگا لیں, اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات، ان کا کلام شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں وہ جوان ہو گئے، اب یہ بات کو سوچ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں ہوئیں جو میں نے ابھی آپ کو سورہ مریم سے پڑھ کے بتائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، تو انہوں نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، بے شک میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل، مانند ایک پرندے کے، ایگزیکٹ وہی نہیں، مانند شکل کے پرندے کی، ایگزیکٹ تو نہیں کوئی بنا سکتا، مٹی سے بناتے تھے ایک پرندے کی شکل کی چیز، فانفخ فیہ، پھر میں پھونک ماروں گا اس میں، فیکون طیرن، تو وہ ہو جائے گا ایک پرندہ، وہ اڑتا اڑنے شروع ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا، ایک مٹی کا بنایا اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ لیکن کیا فرمایا، بہت اہم بات، بِإذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ عیسائیوں نے یہ بِإذن اللہ کے ورڈز ہے نا وہ نکال دیے اپنی بکس میں سے۔ یہاں پہ خاص طور پہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری ذات کی اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے کہ میں دیکھو کیا کیا کر سکتا ہوں، نہیں، توجہ کس طرف دلانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، تاکہ تم مجھے مانو کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ اور دیکھیں یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے نا، کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا کہ وہ نبی ہیں، اور ان کے بارے میں آیا کہ وہ یہ رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں ہر مسلمان انسان ہے لیکن ہر انسان مسلمان تو نہیں ہے، ہر مسلمان تو انسان ہی ہے، اسی طرح نبی تو سارے ہی ہیں مگر رسول ان میں سے کوئی خاص ہے، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے فرق اس میں بتائے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں بتائیں، مگر یہاں پہ صرف میں ایک چیز آپ کے سامنے بتاؤں گی، وہ یہ کہ نبی کو لوگ قتل کر سکتے ہیں لیکن رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی قتل نہیں کر سکتے لوگ۔ اسی لیے حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو قتل کیا گیا، زکریا نبی تھے، ان کو قتل کیا گیا، اور کئی نبیوں کو بنی اسرائیل، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دن میں کتنے نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، لیکن رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بنائی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکلوا دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نکلوا دیں گے، اور کئی رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بستیوں سے نکال لیا۔ تو یہ ایک بہت اہم فرق ہے، اور پیچھے ان کی بستیوں کے اوپر پھر عذاب آئے، ایسا ہی ہوا تھا نا۔ یہاں پہ بھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بات کریں گے، ان کے قتل کے منصوبہ جب بنا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو کیا ہوا۔ ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے معجزے کیا تھے، اتنے واضح معجزہ تھے کہ دیکھیں یہ ایک کوئی بھی انسان، آج بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں بنا سکے جس سے جان روح پھونک دیں کسی میں، کوئی انسان بنا کے، کوئی پرندہ بنا کے، کوئی چھوٹی سی چیز ہی بنا لیں، کوئی مکھی بنا لیں، کوئی پلاسٹک کی بنائیں، لوہے کی بنائیں، کسی چیز کی بھی بنائیں اور اس کے اندر ذرا جان ڈال کے دیکھیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے معجزے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ معجزہ دکھایا، اور اسی لیے تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مان جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ان کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا، کوئی اور کیوں نہیں دے دیا گیا؟ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، وہ بڑے بڑے حکیموں کا دور تھا، سقراط، افلاطون، ارسطو، جالینوس اور بڑے بڑے حکیم اس دور کے تھے. اچھا، اس یعنی میڈیکل کا بہت زیادہ اس میں رواج تھا، جیسے آج سائنس کا ہے. ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں سائنس کیا کہہ رہی ہے، سائنس کیا کہہ رہی ہے، یا میڈیا کا ہے، میڈیا کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے سائنس سے ہی ریلیٹڈ چیزیں ہیں نا. تو اس زمانے میں میڈیسن کا بہت دورہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی معجزات دیے، زندہ کرنے کا، مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو ٹھیک کر دینا، اس طرح کی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ دیکھیں ادب اور شاعری اور ان چیزوں کا بہت دور تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح کا معجزہ پھر عطا فرمایا نا. تو طیرم باذن اللہ، ایک پرندہ اللہ کے اذن سے بناتے تھے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو. کیا ہوتا تھا، ایک لوگ جو ہوتے تھے جو ماں کے پیٹ سے اندھے ہوتے تھے، ان کی آنکھوں کے اوپر پھیرتے تھے ہاتھ تو وہ صحیح ہو جاتے تھے. اور والابرسا، اور برس والے کو. اس زمانے میں یہ لیپرسی کی بیماری ایسی تھی، اللہ معاف کرے، کہ ان لوگوں کو اچھوت بنا کے نا شہروں سے باہر پھینک دیا جاتا، کیونکہ یہ کنٹیجیس ہوتی ہے نا یہ ڈیزیز، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو ان کو تو بالکل یعنی شہر بدر کر دیا جاتا تھا، شہر میں رکھتے ہی نہیں تھے، باہر پھینکے ہوتے تھے، وہ بےچارے وہیں پہ کراہتے رہتے تھے، مر جاتے تھے وہاں پہ. ان کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس، میڈیسن میں تو بہت وہ ان کا بہت دور تھا اس وقت، لیکن کوئی علاج تھوڑی نکال سکے تھے وہ. تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ایک ایک دن میں 50,000 مریض ان کے پاس آتے تھے. جو خود آ سکتے تھے وہ خود آ جاتے تھے، جو نہیں آ سکتے تھے یہ ان کے پاس چل کے چلے جاتے تھے، بیمار، اپاہج، اندھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو. یہ بھی یہ نوٹ کریں اس کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے. کلیئر کیا انہوں نے ہر دفعہ کہ میں اللہ کے اذن سے یہ کر رہا ہوں، اس کے حکم سے زندہ کرتا ہوں. اور بِإِذْنِ اللَّهِ سے ہی تو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی پیدا ہوئے نا، ورنہ اسباب تو وہاں پہ بھی نہیں ہے کوئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس نے ہر کام کے لیے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے، دنیا میں کام ہوتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کوئی کام کر سکتا ہے. مثلا پودے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیج کو سبب بنایا، مگر یہ ضروری نہیں کہ بیج نہیں ہوگا تو پودا ہی نہیں کبھی اگ سکتا. دیکھیں نا، جب ہم نے کہہ دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے، تو پھر بیج کی کیا، اللہ کوئی بیج کا محتاج ہے؟ اگر ہم نے کہہ دیا بیج کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب تو ہوا کہ اللہ بیج کا محتاج ہے، نعوذ باللہ. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال تھی نا، کوئی بیج نہیں، اس کے بغیر کھڑا کر دیا، اور بغیر بیج کے جیسے درخت نکال سکتا. اسی طرح وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، کرنے والا تو اللہ ہی ہے. زندہ کرنے کی طاقت کسی کی وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی. اب یہی باتیں ہیں نا جن کی وجہ سے انہوں نے بنا لیا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کہ دیکھا وہ بھی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، دیکھا وہ بھی تو پرندے کے اندر پھونکتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا، دیکھا وہ بھی تو ٹھیک کرتے تھے. تو نہیں، یہ بِإِذْنِ اللَّهِ تھا. اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چار آدمیوں کو زندہ کیا تھا، ایک آزر، ایک بڑھیا کا بیٹا، ایک عاشر کی بیٹی، ایک سام بن نون. آزر جو تھا آپ کے دوست، آپ کا دوست تھا، مرنے لگا تو اس کی بہن نے ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے. اب وہ جب تک وہاں پہنچے درمیانی مسافت, اس وقت کوئی ٹرین اور جہاز تو تھے نہیں, 3 روز کا سفر تھا, 3 روز کا سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو وہ تو مر بھی چکا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. تو جب اس کی قبر پہ لے کے گئیں تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور قبر سے نکل آیا اور پھر مدت تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی. اسی طرح ایک بڑھیا کا بیٹا تھا, اس کا جنازہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرا, آپ نے دعا کی, وہ فوراً چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گیا, لوگوں کے کندھوں سے نیچے اترا, کپڑے پہن کے چارپائی اپنی گردن پہ اٹھا کے گھر چلا گیا, وہ بھی بعد میں زندہ رہا, اس کے بھی بچے ہوئے. اسی طرح ایک آدمی عاشر تھا, اس کی بیٹی 1 دن پہلے مر گئی اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, اللہ نے اس کو زندہ کر دیا, وہ بھی بعد میں زندہ رہی. اسی طرح سام بن نوح, نوح علیہ السلام کے بیٹے نا سام, سام کی قبر پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ابھی یعنی فوت ہوئے ہیں ان کو بھی زندہ کیا, اور جو پرانے بہت زمانے پہلے, اب ہزاروں سال گزر چکے ہیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو, ان کی قبر پہ بھی گئے اور وہاں پہ اللہ کی اذن سے انہوں نے اس کو زندہ کیا. کیونکہ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ باذن اللہ, کیونکہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ انہوں نے زندہ کر دیا تو پھر کیا ہے, ہم نے یہ سوچ لیا کہ جیسے اللہ زندہ کر سکتا ہے ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کر سکتا ہے, تو شرک تو یہیں پہ آ گیا نا. تو جب اللہ کے اذن سے اس کو زندہ کیا تو سام قبر سے نکل آیا اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا, اس زمانے میں لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. تو سام نے کہا کیا قیامت آ گئی ہے, اور قیامت کے خوف سے اس کا حال یہ ہوا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میں نے تم کو اللہ کے اسم اعظم سے پکارا تھا, پھر آپ نے فرمایا اب مر جاؤ. سام نے کہا اس شرط پہ میں مرنے کو تیار ہوں کہ اللہ موت کی جو تکلیف ہے اس سے مجھے محفوظ رکھے. تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اور دعا قبول ہوئی. اللہ اکبر, یعنی موت کی اتنی سخت تکلیف تھی کہ انہوں نے کہا کہ موت کی تکلیف سے اللہ مجھے محفوظ رکھے. تو یہ معجزات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور ایک اور معجزہ تھا, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو, کیا کھا کے آئے ہو, آپ نے ناشتے میں کیا کھایا, لنچ میں کیا کھایا, کل کیا کھایا تھا, سحری میں کیا کھایا, ہم تو نہیں جانتے, کوئی بھی نہیں بتا سکتا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تم کیا کھا کے آئے ہو, اور کیا تم گھر میں سٹور کر کے آئے ہو. کہا جاتا ہے کہ مکتب میں جا کے بچوں کو بتا دیتے تھے کہ تمہارے باپوں نے یہ بنایا ہے, اور کسی سے یہ فرما دیتے تھے کہ جاؤ تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھا لی اور فلاں فلاں چیز اٹھا کے رکھ دی ہے. بچہ گھر جا کے روتا تھا کہ وہ چیز مجھے دیں, آخر گھر والے وہ چیز اس کو دیتے تھے اور پوچھتے تھے تمہیں کس نے بتایا ہے, یعنی ان بندے نے چھپا کے گھر میں رکھی ہوتی نا کئی چیزیں, تو کس نے تمہیں بتایا, بچہ کہتا تھا عیسیٰ نے. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو جادوگر ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا اس زمانے میں جادوگر کی جو سزا تھی وہ موت تھی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو. یہ نشانی ہے تمہارے لیے, تم پہچان لو ان سے, ان معجزات سے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا. اب یہ ایسا وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر نا صرف ریچولز پورے کرنا بس, ان کے اوپر تو بڑے سختی سے جمے ہوئے تھے لیکن خدا خوفی نہیں تھی, اللہ کے احکامات میں بال کی کھال اتارتے تھے, اللہ کی مخلوق کے لیے بھی بہت بے رحم تھے، تو ان کا دین دین نہیں تھا، مطلب ایک بس سمجھ لے ڈھانچہ سا تھا، بس ایک جیسے آج مسلمانوں کا حال ہو گیا، اتنے شدت پسند ہیں کئی چیزوں کے اندر، لیکن نہ دل میں خدا کا خوف ہے، نہ کوئی اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی جذبات ہیں۔ ایسے لوگوں نے کیا ماننا تھا پھر، حالانکہ یہ اتنی واضح نشانیاں تھیں، اب اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی تھی؟ تو اسی لیے فرمایا نا، ان کن تم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچ لیا نا میں نہ مانوں، اگر کسی کا مزاج ایسا ہے نا، کئی لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے میں نہ مانوں، ان کے سامنے آپ جتنی مرضی دلیلیں دے دیں، ٹکرے مار لیں، وہ کہیں گے ہم نے ماننا ہی نہیں، انہوں نے پہلے سے ہی ٹھانی ہوتی ہم نے نہیں ماننا۔ اب ایسے لوگوں تو منوا نہیں سکتے نا، تو مانے گا وہی جس کے اندر مزاج ہوگا کہ میں دلیل آئے، حق آ گیا میرے سامنے، میں نے پہچان لیا، میں مان جاؤں، وہی مانے گا نا۔ تو اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ماننے والے ہو، تو یہ اس میں بڑی نشانی ہے، یہ تو اتنی کافی تھی کہ کوئی بندہ بھی جان لیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو کافر ہوتے ہیں ان کو معجزات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے مان لیا ہوتا ہے کہ بس ہم نے تو بس کہہ دینا ہے کہ یہ جادو ہے، ہم نے کہہ دینا ہے کہ یہ ہے، تو اس لیے ہم نے تو ماننا ہی نہیں، پھر کیسے منوا سکتے ہیں ان کو۔ لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ ہر معجزے میں اللہ کی قدرت کو پا لیتا ہے، نہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اگلی کوالٹی بھی سنیں، اب یہ آپ نمبرنگ کرتے جا رہے ہیں نا، اگلی کوالٹی ان کی یہ ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے واسطے جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، میں تورات میں سے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ وہ تورات نہیں ہے جس کو انہوں نے چینج کیا ہوا تھا، جو تورات اللہ نے نازل کی، اور تورات میں بھی ان کی آمد کی خوشخبری تھی، تورات میں یہ تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، تو میں اس کی خود تصدیق ہوں، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، مائی سیلف اس کو ویریفائی کرتا ہوں کہ وہ جو بات تھی وہ سچی تھی، کیونکہ اب میں آ گیا ہوں، تو دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے پچھلی شریعت کو برقرار رکھا تھا، تورات کی تصدیق کی تھی، دوسری یہ کہ تورات میں جو خبر آئی ہے اس کو ویریفائی کرتا ہوں، میری ذات ہی اس کی تصدیق ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر۔ حرام کی گئی، کس نے حرام کی؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، بعض چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حرام ہو گئیں، کیوں؟ وہ حلال تھیں لیکن ان کے لیے حرام ہو گئیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بعض نعمتوں کو حرام کر دیتا ہے سزا کے طور پہ، یہ بھی سزا ہوتی ہے ایک۔ آج کے وقت میں دیکھیں جیسے بعض نعمتیں انسانوں پہ حرام ہو گئی ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ کسی اسپیسیفک بندے پہ کوئی سزا آ رہی ہے تو اس لیے اس کے اوپر، ایک عمومی بات، ایک جنرل بات ہے، ایسی ایسی بیماریاں عام ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں ایسے ہی وہ اس کو ان سے بچنا ہوتا ہے جیسے کہ وہ حرام ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قانون ہے، سزا کا قانون، جس قوم کے اندر گناہ اتنے عام ہو جائے ان میں پھر ایسی بیماریاں ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے بھی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا، جیسے ناخن والے پرندے، جیسے اور کچھ چیزیں. اور دوسرے اس کی ایک اور بھی اس کے اندر بات ہے کہ کس نے حرام کی؟ ان کے جو رہبائز تھے، جو ان کے فقیہ تھے، انہوں نے رہبانیت کے نام پہ خود ہی حرام کر لی کہ ہم اتنے تقویٰ والے ہیں، اتنے نیک ہیں کہ بس ہم اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. آج دفعہ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں نا، نیکی اور تقویٰ اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں بس میں اپنے پر حرام کر دوں، آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا. یعنی کیوں؟ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نیک ہیں اس لیے نہ ہم اچھا پہنیں گے، نہ ہم اچھا کھائیں گے. تو انہوں نے بھی اس طرح سے بعض چیزوں کو اپنے پر حرام کر دیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حلال کروں ایسی چیزوں کو، یعنی تمہارے دین میں جو چیزیں ہیں ان کو، ان میں آسانیاں پیدا کروں، کلیئر کروں چیزوں کو. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. اب پہلے بھی بات ہوئی کہ نشانی لایا ہوں، وہاں پہ مراد کیا تھا؟ معجزات. اور یہاں پہ مطلب ہو سکتا ہے انجیل کی آیات، کہ میں تمہارے پاس انجیل کی آیتیں لے کر آیا ہوں. حالانکہ ان کا تو بچپن میں بولنا بھی ایک معجزہ تھا، اور اتنے سارے معجزے اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، پھر بھی یہود نے ان کو نہیں مانا اور ان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ سے. واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. یہ دو کام ہیں جو ہر پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، خدا خوفی، خدا خوفی، خدا خوفی. اور یہی چیز ہے جو قوموں میں سے سب سے پہلے نکل جاتی ہے. خدا خوفی نکلتی ہے تو باقی سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں نا. پھر کتاب کو بدلنا بھی آسان ہے، پھر اس میں ایڈیشن کرنا بھی آسان ہے، پھر حلال کو حرام کرنا بھی آسان ہے، حرام کو حلال کرنا بھی آسان ہے. دیکھیں یہ حلال حرام کرنے کا جو اختیار ہے نا، یہ جو اتھارٹی ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی آ کے یہ کہے کہ کوئی امام کہہ دے، کوئی راہب کہہ دے، کوئی مولوی صاحب کہہ دیں کہ نہیں بس یہ آج سے چیز یہ حرام ہو گئی، جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا. یا جو چیز حرام ہے اس کو حلال کہنا شروع کر دیں، یہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس لیے یہ حلال ہے، یہ آپ کے حالات ایسے ہیں اس لیے یہ حلال ہے. نہیں، آپ کیسے حلال کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ لوگوں نے ان ملکوں میں آ کے رہنا؟ اعوذ باللہ، ان اماموں کو زیادہ پتہ ہے. کتنی بڑی جرت ہے اس بات کے پر کہ جو چیزیں صریحاً قرآن میں کلیئرلی حرام کر دی گئیں ان کو حلال کر رہے ہیں. شراب حرام ہے، اس کے دوسرے نام دے دے کے اس کو حلال کر لیا گیا لوگوں نے، اماموں نے تو نہیں، لوگوں نے، عام لوگوں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب لوگ اس طرح سے دوسرے نام رکھ رکھ کے اس چیز کو حلال کر لیں گے. جوا حرام ہے، اس کو حلال کر لیا گا دوسرے نام دے کے. گیم ہے اور یہ تو اس طرح ہے، جسٹ فن ہے، فلاں ہے. بے حیائی حرام ہے، اس کو آرٹ، کلچر، یہ نام دے کے حلال کر لیا گیا. سود حرام ہے، اس کو آج کی ضرورت کہہ کے حلال کر لیا گیا. میوزک حرام ہے، اس کو روح کی غذا کہہ کے حلال کر لیا گیا. تو لوگوں نے کتنی چیزیں اپنے اوپر خود ہی حلال کر لی جو حرام تھی، اور کئی چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال کیا ہوا، حلال کو حرام کیا ہوا. کس نے یہ آپ کو اختیار دیا کہ یہ چینجز کریں؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بھی شرک ہو جاتا ہے، حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ کس طرح یہ شرک میں آ جاتا ہے. ظاہر ہے جو چیز اللہ کا صرف اختیار ہے، صرف وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی اور بھی کرنے لگے تو اس نے تو اللہ کے اختیار میں شرکت کر لی نا۔ تو یہ کسی کو اتھارٹی نہیں، نہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک چیز کا فتویٰ دینے بیٹھ جائیں۔ ہم چار لفظ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد فلاں چیز حرام، فلاں حرام، فلاں حرام۔ ہم کیسے کہہ سکتے حرام؟ بہت بڑا لفظ ہے یہ، اس کو اس طرح سے نہیں ہے آرام سے کہہ دیا کرے۔ لیکن جب تقوی آتا ہے نا انسان کے اندر، پھر ہی انسان کانشیس ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں یہ کام کر سکتی۔ اور تقوی اٹھ جائے تو پھر ہر چیز ہی آسان ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خدا خوفی کی دعوت دی، اور یہ کہ میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے تو تقوی آ سکے گا۔ ہر پیغمبر نے دیکھیں کہا نا، تو اسی لیے ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ضروری ہے اطاعت۔ اتباع تو اس سے بھی اوپر کا لیول ہے، اطاعت اور اتباع میں اب آپ کو فرق سمجھ آتا ہے نا، اتباع اس سے بھی اوپر کا لیول ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اتباع کا کیا، کیسے ہماری اتباع کرتے ہیں، مگر اطاعت از ریکوائرمنٹ۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا اگر کوئی اطاعت نہ کرے؟ اس بات کا جواب دیں، پڑھا ہے آپ نے، اطاعت نہ کرنے کا کوئی نقصان ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو مطلب کوئی سزا یا کوئی وہ چیز؟ ہم نے سورہ آل عمران میں آیت 32 میں پڑھا تھا، قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، اگر تم نہیں اطاعت کرتے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں، پھر کیا، یہ تو کفر ہے، کفر ہے اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رسول کی اطاعت از مسٹ، از ریکوائرمنٹ۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میرا رب بھی کون ہے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ میرا باپ ہے، یہ تو یہی کہتے ہیں نا، فادر، سن، ہولی گھوسٹ، کیا، یہ نہیں کہہ رہے میرا رب ہے۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے۔ ظاہر ہے جب جو پیدا کرتا ہے مالک بھی وہی ہوتا ہے، اور جو مدبر ہے، جو پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا رب پالنے والا، پالنے والا نہیں صرف بات ہے، جو پیدا بھی کرے، جو مالک بھی ہے، اور جو پرورش بھی کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب ماسٹر کو کہتے ہیں، اور اس کو الٹ کیا ہے، غلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے غلام ہیں، عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ تو بے شک میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، تمہارا رب میں نہیں ہوں۔ دیکھیں ٹرینیٹی کا عقیدہ تو یہیں پہ ختم ہو گیا نا، وہ ہے تمہارا رب۔ جو اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہوتے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو داعی اللہ ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑے، نہ کہ اپنے ساتھ جوڑ کے بیٹھ جائے کہ آ جاؤ لوگوں میرے پاس، آ جاؤ بس میں ہی تمہارے لیے دعائیں کر دیا کروں گا، میں ہی تمہارے لیے۔ تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے نا، تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تم میرے ذریعے پہنچو گے۔ تمہارے بیچاروں کی کہاں اتنی مجال ہے، تو تم میرے پاس آیا کرو، بس میرے سے جڑ جاؤ، میرا دامن تھام لو۔ یہ غلط بات ہے، کوئی اگر ایسا کہتا ہے اور ایسا پریچ کرتا ہے تو جان لے کے یہیں پہ فراڈ ہے۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کہتے، اللہ کے رسولوں نے اپنے ساتھ نہیں لوگوں کو چمٹا لیا کہ ہماری عبادت کرو، فعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اس کی، اس رب کی، اس کی غلامی کرو۔ غلامی ہے تو صرف اس کی ہے، نہ کہ آ جاؤ میرے سامنے سجدے کرو، آ جاؤ میرے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ بس میرے پیر دباتے رہو، میں ہی تو ذریعہ ہوں۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں تو ان کو اللہ سے جوڑیں، اپنے سے مت جوڑنے بیٹھ جائیں۔ ہم کوئی چیز نہیں ہیں، اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہے تمہارا مالک، اس کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ اور یہی ہادہ صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے، یہ ہے سیدھا راستہ کہ رب ایک وہی ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ اس راستے سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو جو پھر صراط مستقیم پہ چلنا چاہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ کیا کرنا چاہیے پھر اس کو؟ صرف اللہ کی غلامی کو قبول کرنا۔ اگر کوئی منہ سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر پریکٹیکلی وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتا، تو کیا وہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ نہیں۔ یہ صراط مستقیم ہی ہم مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو صراط مستقیم تو اللہ کی غلامی ہے، بن جاؤ اللہ کے غلام پھر۔ اور غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام کی اپنی پسند اور ناپسند کچھ نہیں ہوتی، اپنی مرضیاں کچھ نہیں ہوتی، اپنی انا کچھ نہیں ہوتی۔ غلام غلام ہے، وہ وہی کرتا ہے، ویسے ہی چلتا ہے، وہی سوچتا ہے، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، جو اس کا مالک اس کو دے دیتا ہے، جیسا اس کا مالک چاہتا ہے۔ وہ زندگی وہی گزارتا ہے جیسا اس کا مالک چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خریدا ہوا ہے نا، وہ اونڈ بائی سمبڈی ایلس ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اونڈ بائی سمبڈی ایلس ہے؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو اپنی خود ہی مالک ہوں، میری جو مرضی آئے گی میں وہ کروں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی مالک نہیں ہوں اور کوئی اور ہے جو میرا اونر ہے؟ اچھا یہ بتائیں، آپ کسی چیز کی اگر اونر ہوتی ہیں تو آپ کا کتنا اختیار ہوتا ہے اس پہ؟ مثلا ہم اپنے گھر کے اونر ہیں، اب کیا ہے، کس کی مرضی چلے گی اس گھر پہ؟ میری، کیونکہ میں اونر ہوں۔ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس کو اٹھانا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، گھر کو صاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے، گھر کو مینٹین رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، گھر کو بیچنا ہے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، جو مرضی کروں، کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں ہم فوراً کہتے ہیں تمہیں کیا، میرا ہے، میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں۔ کیا آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے کوئی اور اس کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی بولے، کوئی اس میں انٹرفیئر کرے؟ نہیں۔ لیکن ہم منہ سے کہتے ہیں ہمارا مالک اللہ ہے، پھر اس کے بعد ہمارا نفس اس میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ میں بتاؤں گی نا کہ میں نے کیسے رہنا ہے، میں بتاؤں گی کہ میں نے کیا پہننا ہے، میں بتاؤں گی کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی، میں بتاؤں گی میری خوشیاں کیسی ہوں گی، خوشیوں میں میں نے کیا کرنا ہے، میں بتاؤں گی میں نے غموں میں کیا کرنا ہے، میں اپنے طریقے خود بتاؤں گی، میں خود ڈیسائیڈ کروں گی۔ تو آپ نے پھر مالک تو اپنا آپ کو خود ہی، اپنا مالک خود ہی بن بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی مالک بنا لیا، پھر آپ کی زندگی تو یہ شو نہیں کرتی کہ کوئی اور آپ کا مالک ہے۔ ہم سب کے ساتھ کیا یہ نہیں کہ ہماری زندگیاں پریکٹیکلی یہ نہیں بتا رہی کہ ہم غلام ہیں؟ ہماری زندگیاں تو یہ بتا رہی ہیں کہ ہم فری ہیں، آزاد ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ، سوچئے گا اس پہ ذرا، میری زندگی کیسی ہے؟ کیا میں نے کسی کی غلامی میں آنے کو مانا ہوا ہے؟ اور کیا میری زندگی ایسی لگتی ہے؟ غلام کیسا ہوتا ہے اور میری زندگی کیسی ہے؟ جو غلامی کے زمانے ہوتے تھے، مالک چاہتے تھے تو غلام کو کھانے کو دیتے تھے، نہیں چاہتے تھے نہیں دیتے تھے، سارا سارا دن دھوپ میں باندھے رہیں، سارا سارا دن کام کراتے رہیں، غلام کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچھ بولے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کموڈٹی کی طرح ہے، اس کو خریدا ہوا ہے، وہ اپنا مالک کچھ خود ہے ہی نہیں۔ جو کوئی اپنا مالک خود ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا بولے گا نا؟ تو واقعی کیا ہم اس طرح سے ہیں، یا زبانیں کچھ کہہ رہی ہیں اور زندگیاں کچھ اور بتا رہی ہیں؟ تو فرمایا فَاعْبُدُوهُ، پس عبادت کرو اس کی، ہذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ یہ صحیح راستہ ہے، تو اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، تو اللہ کی غلامی میں آنا ہے ہمیں، یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا. اور جو اللہ کی غلامی میں نہیں آیا تو گمراہی ہے پھر، اور سارے راستے غلط ہیں، ایک ہی راستہ ٹھیک ہے. یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کی تلاوت سنیں، پھر آگے چلتے ہیں.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم